الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبيك الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ پروگرام ہے احکام تجارت رمضان کے زبردست ایام ہیں پربہار ایام ہیں اور اس میں علم دین سیکھنے والا یہ بھی سلسلہ ہے کہ جس میں آپ کو علم دین کے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدرس ضلع العالی انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے کچھ سوالات میرے پاس موجود بھی ہیں انشاءاللہ یہ سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے اللہ نے چاہا تو آخر تک دیکھتے رہیے خوب علم دین کی بہاریں لوٹنے کا موقع ملے گا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اپنی محفلوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ہمیں درود پاک کی بھی برکت عطا فرمائے بلا تاخیر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے مفتی صاحب سیزن ہے رمضان شریف ہے تو نیکیوں کا تو سیزن ہے ہی لیکن بعض کاروباری حضرات کا چاہے وہ پروڈکٹ بیچتے ہوں چاہے خدمات انجام دیتے ہوں ان کا بھی سیزن ہے تو ان کو تراوی کی جماعت ترک کرنا جائز ہے اس کی اجازت ہے یا نہیں
دیکھیے تراوی کا جو معاملہ ہے نفس مسئلہ کا ہمیں علم ہونا چاہیے تراوی پڑھنا مرد ہو یا عورت یعنی جس پر نماز فرض ہے اس کے لیے تراوی پڑھنا سنت موقع ہے
ٹھیک
اگر اس کے ترک کی عادت بنائیں گے تو گناہگار ہوں گے
ٹھیک
اس مسئلے کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ جماعت سے پڑھنا جماعت سے جو پڑھنے کا معاملہ ہے وہ سنت موقع علی کفایہ ہے اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی ہے تو بقیہ کا جماعت میں شرکت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن انفرادی پڑھنے کا جو حکم ہے وہ زیادہ موقع ہے یہاں تک کہ ترک کی عادت پہ بندہ گناہگار ہوتا ہے
ٹھیک
مرد ہو عورت ہو تراوی کا حکم دونوں کے لیے یکساں ہے ایسا نہیں ہے کہ تراوی صرف مردوں پر ہے عورتوں پہ نہیں ہے تو اب رہا دکاندار
جی
اگر وہ جماعت میں شرکت نہیں کر سکتا اور انفرادی تراوی پڑھ لیتا ہے
جی
بہرحال گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن چونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تراوی کے اندر قرآن پاک کی تکمیل کی جاتی ہے
جی
تو قرآن پاک کی تکمیل کرنا قرآن پاک سننا نماز میں حاضر ہونا یہ بہت بڑا ایک ثواب کا کام ہے اور سعادت کی بات ہے اس سعادت سے بہرحال یہ دکاندار کی محرومی رہے گی
ٹھیک ہے مجھ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ابھی عید آ رہی ہے ہالیڈیز ہوں گی کچھ لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں مختلف سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں تو جب مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں بالخصوص یہ جب شہر سے آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو بعض پلیسز ایسی ہوتی ہیں جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کے عبادت کے مقامات ہوتے ہیں اس کا وزٹ کرنے کا کیا حکم
دیکھیں غیر مسلم کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کے اندر وہ افعال انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روح سے وہ افعال شرک پر مبنی ہوتے ہیں تو علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو لکھا ہے کہ جہاں پہ شرک ہوتا ہے شرک کی جو جگہ ہوتی ہیں وہ محل لعنت ہوتی ہیں اللہ کا وہاں غضب نازل ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے تو ایک مسلمان کا وہاں جانا جہاں پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا جہاں نزول ہو رہا ہے یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے رہی بات یہ کہ بعض لوگ اس جس کو کچھ تفریح سمجھتے ہیں تو ہر چیز تفریح نہیں ہوتی ہر چیز ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کا جانا وہاں ضروری ہو مواقع ہوتے ہیں کوئی یہ تفریح کا تو نہیں ہے ٹھیک ہے غیر مسلموں کے لیے ریاست حقوق دیتی ہے وہ اپنی جو بھی مذہبی رسومات ہیں مذہبی چیزیں ہیں وہ اس کو اپنے چار دیواری میں جان کو ادا کرنا وہ ادا کرتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے وہ ان کا دین ان کے ساتھ ہے لیکن ہمارا دین تو ہمارے ساتھ ہے نا ہم نے تو اپنے دین پہ چلنا ہے
جی
ہم نے اپنی نظر سے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت نے کیا چیز ہمارے لیے حلال قرار دی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے حرام قرار دی ہے
مفتی صاحب اگلا سوال ہمارا احکام تجارت سے متعلق سیمنٹ کے ریٹ بھی سیمنٹ بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے ریٹ تقریباً روزانہ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں تو اگر کسی نے سیمنٹ کی پیشگی بکنگ کرا لی کہ جی میں 100 بوریاں 200 بوریاں 1000 بوریاں 2000 بوریاں فلاں فلاں تاریخ تک اٹھاؤں گا لیکن اس ریٹ میں میرا سودا ہو گیا یہ جائز ہوگا یا نہیں
دیکھیے فارورڈ سودا جو ہے یہ آپ نہیں کر سکتے سوائے ایک صورت کے. یہ فارورڈ سودے کی مثال ہے. ایک صورت یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا اہل مدینہ پھلوں میں بے سلم کر رہے ہیں. بے سلم ایک پروڈکٹ کا نام ہے, ایک طریقہ کار کا نام ہے, ایک موڈ آف ٹریڈنگ کا نام ہے.
ٹھیک.
اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے پیسے ایڈوانس دے دیتے ہیں. جیسے سیمنٹ کوئی بک کرنا چاہتا ہے
جی,
اور وہ سیمنٹ کی قیمت بن رہی ہے 10 لاکھ روپے
جی,
10 لاکھ روپے ایک مشت ادائیگی کر دے گا سودے کی مجلس میں.
ٹھیک.
جس مجلس میں سودا ہو رہا ہے اس میں ادائیگی کر دے گا
جی,
اور ایک مہینے سے زیادہ کی ادھار ہونی چاہیے. اچھا, سیمنٹ ایک ایسا آئٹم ہے 12 مہینے مارکیٹ میں موجود رہتا ہے
جی.
ورنہ ایک شرط میں یہ بھی ہے کہ جس چیز میں آپ بے سلم کر رہے ہیں وہ چیز سودے کے وقت سے لے کر جب تک ڈیلیوری کا وقت نہیں آتا مارکیٹ میں اویلیبل ہونی چاہیے. جیسا کہ آج کل ہم اپریل کے شروع میں بیٹھے ہیں
جی,
اس موسم میں پاکستان کے مارکیٹ میں آم کہیں بھی نہیں ہے.
صحیح.
اب کوئی آم کے اندر آج سلم کرنا چاہتا ہے, نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے.
یہ تیسری جو صورت ہے یہ نہیں پائی جا رہی.
صحیح.
کہ مارکیٹ میں اس وقت مال موجود نہیں ہے.
صحیح.
سیمنٹ 12 مہینے رہتی ہے
جی.
تو سیمنٹ میں بے سلم کیا جا سکتا ہے. بے سلم کی جو شرائط ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ فیوچر ٹریڈنگ سلم کے طور پر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کو ایک ریٹرن معاہدہ مل جائے تو ہمارے پاس اس کا ایک ریٹرن معاہدہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے کپڑے سے متعلق ہو یا کسی اور چیز کے متعلق ہوگا. اس کو آپ اپلائی کر لیں اپنے اس سودے کے اوپر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا رکھنے چاہیے. آپ اپنا ہی معاہدہ بنوانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس یہ سروس بھی موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ای میل ایڈریس, اور اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر کے آپ معاہدہ بھی منگوا سکتے ہیں, ایک ماڈل معاہدہ یا ماسٹر معاہدہ. اور آپ اپنا کوئی ایسا ایگریمنٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے مرکز الاقتصاد دارالافتاء کا جو شعبہ ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں.
ٹھیک. مجھ سے بعض لوگ نام رکھتے ہوئے جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو نام رکھنا بھی ایک مہم ہوتا ہے اور سبھی اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی سوچ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے عوام میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن سے نام رکھے جائیں, قرآن کے الفاظ نکال کے نام رکھے جائیں, اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایسا کرنا کیسا ہے اور اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟
دیکھیے, قرآن پاک نے واقعات بیان کیے ہیں. قرآن پاک نے فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے, قرآن پاک نے شیطان کا واقعہ بیان کیا ہے, قرآن پاک نے خنزیر حرام ہے یہ بھی بیان کیا ہے, قرآن پاک نے مردار حرام ہے یہ بھی بیان کیا ہے.
ٹھیک.
تو بہت سارے اسماء وہ ہیں کہ جو ہمیں ملیں گے تو صحیح, لیکن وہ اسماء ایسے تھوڑی ہیں کہ بچوں کے نام جو ہیں وہ ان کے ناموں پہ رکھے جائیں. اصل چیز یہ ہے کہ وہاں جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ قرآن پاک نے ان کا نام بیان کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے نام بیان ہوئے ہیں, انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر کوئی نام رکھنا چاہتا ہے, صحابہ اکرام کے ناموں پر نام رکھنا چاہتا ہے تو یہاں گنجائش موجود ہے. بعض خواتین کے نام آئے ہیں جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, پوری صورت مریم ہے
جی.
تو کوئی بچے پیدا ہوئی ہے کوئی مریم نام رکھنا چاہتا ہے تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے. تو یوں اب بکرا نام ہے, ٹھیک ہے
جی.
اب بکرا کہتے ہیں گائے کو,
ٹھیک ہے, سورہ بکرا,
ٹھیک ہے,
دو دو نقطہ والا کاف ہے
جی. ہاں
ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو بکرا جو ہے نا وہ بکری کے نر کو کہتے ہیں
جی. ہاں صحیح ہے. تو عربی میں بکرا گائے کو کہتے ہیں. اب چونکہ اس سورت کے اندر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا واقعہ تھا گائے کے تعلق سے وہ بیان ہوا ہے, اس پوری صورت کا نام ہی بکرا رکھ دیا گیا. اب سورہ مائدہ, مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. تو یہ نام تو ہیں لیکن یہ نام ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کے نام آپ جانوروں کے نام پہ رکھیں, یا بکرا جانور کا نام ہو گیا, یا مائدہ رکھیں دسترخوان. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف دیا ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا شرف ہے, تو وہ نام رکھیں کہ جس کی تلقین ہمیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. برے نام ہوتے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے, آپ اچھے نام رکھا کرتے تھے. شخصیت جو ہے وہ نام جو ہے اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے, نام سے اس کی ایک شخصیت میں نکھار آتا ہے اور نام جو ہے اس کی ایک پہچان بن جاتا ہے. اب آپ صندوق خان رکھ دیں, بندوق خان رکھ دیں, توپ خان رکھ دیں تو یہ نام کو جشتے تھوڑی ہیں, نام معقول ہونے چاہیے.
وہ صرف ایک چیز یہ بھی ہے جیسے آپ نے تفصیل بیان فرمائی ماشاء اللہ, قرآن پاک میں جو الفاظ آئے تو وہ تو اسم بھی ہیں تو فعل بھی ہیں اور حرف بھی ہیں. بعض اوقات جو ہے لوگ فعل اور جملے کو بھی نام میں لے لیتے ہیں. جیسے ایک نام ایک بچی کا پوچھا تو پتہ چلا انعمتا نام, تو کیا یہ نام ہو سکتا؟
देखिए अजीब और गरीब नाम है बाजू का जो है ना। एक बच्चे का नाम मैंने कहीं देखा तो मैंने सोचा ये नाम किसने रखा है भाई आपका, ठीक है,
जी
बड़े अजीब और गरीब नाम।
ठीक है,
मैंने कहा भाई किसी अरब एयरपोर्ट पर जाएगा तो लोग हंसेंगे, ये कोई नाम है?
ठीक
इतना बड़ा अजीब सा नाम था। तो अनाम तो आप सीगे के अतबार से ये अलम नहीं है,
जी
ठीक है,
नाम नहीं है।
अब वो हजर मौत हो जाए, ठीक है
जी,
वो एक है कॉन्सेप्ट ये भी कि कुछ
अनोखा
वर्ब जो ऐसे होते हैं कि वो वर्ब ही अलम बन जाते हैं, नाम बन जाते हैं। जैसे अरबी में इसकी मिसाल हजर मौत है, तो हजर मौत असल में दो लफ्ज है और इसका माना ये मौत हाजिर हुई, ठीक है। अब लेकिन ये जो मजमुआ है ये शहर का नाम पड़ गया, शहर नहीं बल्कि सुबह का नाम है, यमन का एक पूरा सुबह है उसका नाम हजर मौत है, बड़ी मुबारक जगह है, औलिया सालेहीन उलमा की सरजमीन है हजर मौत। तो यूं नामों के अंदर मानवियत को तो देखना है।
ठीक, मतलब ये इरशाद फरमाए कि दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है और इंटरनेट ने तो ज़िंदगी तब्दील कर दी है, कम्युनिकेशन ने। ये इरशाद फरमाए कि फोन पर निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता?
देखिए निकाह के लिए ये ज़रूरी है कि फरीकैन एक ही मजलिस में मौजूद हो।
सही,
अब फरीकैन से क्या मुराद है?
जी
असल फरीक तो है दूल्हा और दुल्हन, लेकिन हमारे
दोनों पार्टीज हैं,
दोनों पार्टीज हैं।
ठीक है,
हमारे यहाँ क्या होता है कि जब शादी होती है
जी
तो निकाह के महफिल में दुल्हन नहीं आती।
सही,
दुल्हन अलग पोजिशन में होती है
जी,
उसके वालिद उसके भाई को रिश्तेदार वकालत लेकर आते हैं,
इजाजत लेके आते हैं,
वो उसके नुमाइंदा बन जाता
है।
जिस तरह आप बाजू का होता है ना रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास होती है,
ठीक है,
तो आप नियाबत करते हुए साइन करते हैं फिर।
सही,
तो वकालत जो है ना एक पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम है।
ठीक,
तो दुल्हन का एक नुमाइंदा जो है उसकी तरफ से आके बतौर फरीक मौजूद होता है।
सही,
वो फिर नुमाइंदगी देता है निकाह खां को।
ठीक है, यानी वो जो मंच सजा हुआ होता है जिसपे दूल्हा और हमारे हमारे उसमें काजी साहब बैठे हुए होते हैं, तो वहीं पे दुल्हन का भी नुमाइंदा होता है।
ये नुमाइंदा काजी साहब को अपनी नुमाइंदगी देता है मजीद।
ठीक है,
और काजी साहब जो है ना वो दुल्हन के वकील बनते हुए निकाह पढ़ाते हैं।
सही है,
हकीकत में तो काजी साहब वकील हैं।
ठीक है,
मैं जब भी अल्फाज लिख के देता हूँ, उलमा ने ये लिखा सिखाया हमें कि आप वकालत यूँ लें क्या आपने मुझे फलां बिन फलां के साथ इतने रुपए मेहर के बदले निकाह करने का वकील बनाया।
ठीक है,
और ये इजाजत दी कि मैं आगे किसी को वकील बना सकूं।
सही,
तो इन अल्फाजों के साथ इजाजत लेनी चाहिए।
ठीक है,
तो असल तो वकील जो है वो निकाह खां होता है।
सही,
अच्छा तो वो एक पार्टी हो गया।
सही,
और दूल्हा एक पार्टी हो गया।
ठीक है,
अब एक तरफ से असल बंदा मौजूद नहीं है।
सही,
दूसरी तरफ से असल बंदा मौजूद है और एक तरफ से असल जो फरीक है उसका नुमाइंदा और वकील मजाज वकील मौजूद है।
ठीक,
कोई अपने आप नुमाइंदा नहीं बन जाता, उसका मजाज होना जरूरी,
उसने इजाजत दी है,
इजाजत याफ्ता होना जरूरी है।
ठीक है,
तो अब कहीं किसी महफिल पर मिसाल के तौर पर दूल्हा नहीं है।
सही,
अब दूल्हा नहीं है और दुल्हन भी नहीं आती आमतौर पर।
सही है,
ठीक है, दुल्हन की तरफ से वकील आ गया।
सही है,
तो दूल्हा भी फोन पे अपना वकील बना दे किसी को कि भाई फला बिनते फला के साथ इतने रुपए मेहर के बदले मैंने अपना निकाह करने का आपको वकील किया।
ठीक,
अब वो जो मिसाल के तौर पर जैद को दूल्हा ने वकील बनाया, जैद बैठा हुआ है और यहाँ काजी दुल्हन की वकालत के तौर पर बैठा हुआ है, काजी कहेगा कि मैंने अपनी मौकिला का निकाह आपके मुअक्किल से किया।
ठीक है,
अगर काजी ने बोल दिया ना आपसे किया तो काम खराब हो जाएगा।
अच्छा, ये आपके मौकिल से किया।
ठीक है, तो यहाँ मामला सेंसिटिव हो जाएगा, काजी भी ऐसा होना चाहिए उसको निकाह का के मसाइल का वकालत का और इन चीज़ों का इल्म हो, एक बड़ा अच्छा मजा हुआ आलिम हो, इस मौके पर ये बड़ा ज़रूरी होगा क्योंकि यहाँ बहुत नाजुक मामला है। तो अब वो जो दूल्हा का वकील है वो कबूल कर लेगा कि ठीक है मैंने अपने मौकिल की तरफ से, मौकिल वो वाला मौकिल है जो जिन्नात में होता है। ठीक है, वकील कहते हैं नुमाइंदे को और वकालत जो दे रहा है उसे मौकिल कहते हैं। ठीक है, तो वकालत देने वाला यहाँ मुराद है, अरबी का ये सीगा है। तो यूं एक सूरत बनती है, बिलफर्ज लड़की नहीं है तो जिस तरीके से लड़की आमतौर पर भी नहीं होती उसका वकील होता है, तो उसका वकील या निकाह खां उसका वकील हो और वो जो है महफिल निकाह में मजलिस निकाह में मौजूद हो और निकाह के जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे। तो इस तरीके से कहने को तो फ़ोन पर सिर्फ वकालत हुई है, لیکن جو نکاح کی بنیادی شرط تھی کہ فریقین کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے اور اسی مجلس میں گواہ بھی ہوں،
ٹھیک،
یہ شرط پائی گئی، کیوں گواہوں کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے،
صحیح،
تو گواہ بھی اسی مجلس میں ہیں اور فریقین بھی اسی مجلس میں ہیں، لہذا اگر یہ صورت پائی جائے گی تو نکاح ہو جائے گا۔
اسے سپوز کر لیتے ہیں کہ خاتون موجود نہیں ہے محفل میں، جیسے ابھی ہے اسکرین پہ تو میں اور آپ دکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے یہاں پہ اسلام موجود ہیں، کیمرہ مین موجود ہے، اسٹاف موجود ہے، بالفرض نکاح ہو رہا ہے اور دولہا بھی سمجھے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دلہن موجود نہیں ہے، اب دلہن کا نمائندہ یا دلہن جو ہے وہ اس بات کی فون پہ اجازت دے دیتی ہیں کہ جناب ٹھیک ہے میرا نکاح فلاں بن فلاں سے آپ پڑھا دیجئے، منعقد کروا دیجئے، انہوں نے فون پہ آپ کو یہ اجازت دے دی۔ اب جو قاضی ہوگا وہ دلہا تو موجود ہے، دلہا سے اجازت لے کر،
اصل یہ تو وہ کیس ہے نا جو روزانہ ہوتا ہے،
جی جی،
جہاں پہ نکاح ہوتا ہے دلہن موجود نہیں ہوتی، قاضی جو ہے اس کے وکیل کے طور پر دلہا سے اجازت وصول کرتا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ بھائی فلاں بن فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا،
ٹھیک ہے،
تو یہ دلہن کا نمائندہ بن کے جو ہے ایجاب وقول کر رہا ہوتا ہے، دلہا کہتا ہے قبول ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے
جی،
تو ایک مجاز بندے نے ایجاب کیا،
ٹھیک ہے،
اور دلہا نے قبول کیا،
ٹھیک ہے، ایکسیپٹنس بھی ہو گئی اور جو
آفر بھی ہو گئی اور ایکسیپٹنس دونوں ہو گئی،
ٹھیک ہے،
ایجاب آفر کو کہتے ہیں
جی۔
اب اس کی الٹ صورت ہو جو عام طور پر نہیں ہوتی،
جی، دلہا موجود نہیں ہے،
دلہا موجود نہیں ہے،
صحیح،
دلہا کی جگہ دلہا کا نمائندہ موجود ہے،
صحیح،
اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو دلہا کا نمائندہ ہے وہ آفر کرے، لیکن نارملی آفر جو ہے نا قاضی کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، اب قاضی اس طرح آفر کرے گا کہ بھئی فلاں بنت فلاں کو اتنے روپے مہر کے بدلے یا اتنے مال مہر کے بدلے میں نے آپ کے موکل فلاں بن فلاں
جی
کے نکاح میں دیا،
ٹھیک ہے،
اب فلاں بن فلاں کہنے سے مزید شرط ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، اس کا نام لے لیا جائے گا،
کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ کہے گا مجھے قبول ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، یا میں اپنے موکل کی طرف سے قبول کرتا ہوں،
ٹھیک ہے،
یہ الفاظ کے لیے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے،
صحیح،
تو یوں اگر ایک دفعہ بھی ہو گیا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں، دو گواہ مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں، تو نکاح ہو جائے گا۔
تو مجھ سے آپ کی گفتگو سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر کسی عالم دین نے یہ کہا کہ فون پہ نکاح نہیں ہوتا تو اس نے وہ مجلس والی بات کو پیچھے نظر،
ٹھیک کہا، اس نے
ٹھیک،
فون پہ نکاح نہیں ہوتا، دلہا یہاں بیٹھا ہوا، دلہن وہاں بیٹھی ہوئی ہے،
دلہا جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، دلہن جو ہے کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے اور قاضی صاحب پاکستان میں بیٹھے ہوئے،
قاضی صاحب کسی ایک کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں،
مطلب
دلہا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں،
صحیح،
اور وہ دلہن سے اجازت وصول کروا رہے ہیں، تو گواہ تو اس مجلس میں ہے ہی نہیں نا، دونوں اس مجلس کے اندر موجود،
ٹھیک ہے، یعنی اجازت لینے کے بعد جسے کہیں گے، اب اجازت فون پہ لینے کے بعد ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے چلو یہ فون اگر چاہے عرفی طور پہ کہلا رہا ہے لیکن یہ ٹھیک ہے، اور اگر دونوں کی مجلس الگ الگ ہے تو فون پہ ہوں تو نہیں ہوگا۔
دیکھیے نکاح کے اندر گواہی جو ہے نا بڑی اہم چیز ہے،
صحیح، اعلان،
اب ہم جسٹس سسٹم چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں جو ایک نظام ہے
جی
کورٹ سسٹم پہ رجسٹرار آفس کے اندر سائن ہوتا ہے
جی
اور دو گواہوں کے بھی سائن ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے
جی،
بندہ خود نہیں آیا، اس کا نمائندہ آ گیا، قانونی طور پر ایک گواہ نہ آئے بالفرض تو یہ ڈیل جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے،
تو چونکہ گواہ ہوتے ہیں آئی وٹنس،
صحیح،
ہم نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے،
صحیح،
تو آئی وٹنس وہی کہلاتے ہیں جو اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں،
ٹھیک،
جو اس پلیس پہ موجود ہوتے ہیں،
ٹھیک،
تو جو شریعت کا جو یہ پورا نظام ہے، جو ضابطہ اور طریقہ کار ہے، یہ بڑا واضح ہے، یہ حفاظت پر مبنی ہے، اس کے اندر پرابلمس نہیں ہے، اس کے اندر شبہ نہیں ہے، اور کلیئرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
چلیں جی، نکاح کا بھی کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے جواب ہو گیا۔ مصطفی، یہ ارشاد فرمائے کہ بعض جگہوں پہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر سحری نہیں کی تو روزے کا کیا ہوگا، روزہ ہوگا نہیں ہوگا، ذرا اس کو بھی کلیئر کیجئے، بیان کرتے ہیں علماء، آپ اس کی ارشاد فرمائیے۔
دیکھیے، سحری کرنا روزے کے لیے شرط نہیں ہے، نیت کرنا شرط ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سحری کے وقت میں نیت کر لے، یا کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھولی اس کی اور اب وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں وقت سحری سے روزے میں ہوں، جبکہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، مفتد صوم کوئی کام نہ کیا ہو، تو یہ شخص بھی جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے اور اس نیت کی وجہ سے یہ روزہ رکھے گا، اور سحری جو ہے وہ شرط نہیں ہے روزے کے لیے۔
ٹھیک، مطلب رمضان شریف چل رہا ہے اور ویسے بھی جو حالات ہیں پوری دنیا کے بھی اور پاکستان کے بھی، تو غربت کا رونا بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم لائف اسٹائل دیکھیں تو ہمارے جو فور فادرز تھے، آبا و اجداد تھے، ان کے مقابلے میں آج ہمارا لائف اسٹائل شاید بہتر ہے، کپڑوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، تعلیم کے مواقع کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، انکم کی سورسز کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، हमारे घरों के एतबार से देख लीजिए, घरों में मौजूद फर्नीचर के एतबार से देख लीजिए, हमारे दस्तरखानों के एतबार से देख लीजिए, आप क्या इरशाद फरमाएंगे?
मिरोज भाई, मैं तो काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस वक्त परेशान कौन है। देखिए, करोड़पति और अरबपति ज़रूर परेशान होगा, उसका थोड़ा नफ़ा कम हो जाता है
जी,
उसका काम नहीं चलता। अच्छा, वो एक और एतबार से भी परेशान है, उसका काम बंद होता है, फैक्ट्री बंद होती है, तो जो गरीब लेबर काम करते हैं उसको प्रॉब्लम पहुंचती है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है और वो किसी भी बड़ी डील की तरफ जा सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, उसके पास मौके मौजूद है। दूसरा जो तबका है वो है हमारा मिडिल क्लास तबका। अब जो मिडिल क्लास तबका है ना मिनोज भाई, हम सपोज कर लेते हैं कि मिडिल क्लास से मुराद हमारी वो नहीं है जिसकी 2-3 लाख रुपये तनख्वाह है,
सही,
जो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है,
ठीक,
40 से 50 हज़ार रुपये, घर में एक बंदा भी कमा रहा है अगर, तो उसकी 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह है,
सही,
वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है,
ठीक।
देखिए, ये वाला जो मिडिल क्लास तबका है, हम एक सपोज कर लेते हैं एक अंदाजे के तौर पर 40% तो होगा। अच्छा, अब जो लोअर मिडिल क्लास है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो तकरीबन 50% है, और 10% जो है एलीट क्लास है, बहुत अमीर आदमी है, वो आदमी है जिसकी लाखों की जो ना वो आमदनी होती है, एक एक बंदा घर में 4 आदमी है तो हर बंदा लाखों रुपए कमा कर आ रहा है, ये ज़्यादा 10% होंगे। अब ये जो तबका है मिडिल क्लास तबका, इसके अखराजात कहाँ हो रहे हैं? घर का किराया, बच्चों की तालीम, 2 बच्चे हैं तो जनाब 10 हज़ार रुपये फीस कहीं भी नहीं गई, ये 5 हज़ार रुपये फीस कहीं भी नहीं गई, फिर और स्टेशनरी के अखराजात, बिजली के बिल, ये वो सब चीज़ें। अमीर आदमी जिसको हम एलीट क्लास कह रहे हैं, जिसको वो आदमी के जिसकी लाखों रुपए की तनख्वाह है, लाखों रुपए का ज़रा आमदनी है हर महीने के, तो उसके तो रिश्तेदार भी अमीर होते हैं,
सही,
वो ज़कात देने जाएगा तो उसके तो रिश्तेदार भी नहीं मिलेंगे,
ठीक है,
ठीक है। ये जो मिडिल क्लास तबका है, इसके रिश्तेदार भी गरीब होते हैं, जो हमने तीसरी कैटेगरी बनाई है लोअर मिडिल क्लास, इस मिडिल क्लास के वो रिश्तेदार होते हैं, इसके करीबी होते हैं, थोड़ा दूर के होते हैं, ज़्यादा शहर के होते हैं, गाँव के होते हैं, ऐसे होते हैं जिससे इसका रोज़ाना ताल्लुक पड़ता है, वास्ता पड़ता है। ये जो मिडिल क्लास तबका है ना, जिसको हमने एक मुताद तदा लगाया कि 40% होगा, इसकी गालिब तदाद ज़कात नहीं देती, हालांकि इनके पास थोड़ी सी सेविंग जमा हो जाती है, सोना इतना हो जाता है कि सेविंग और सोना मिलाएं तो ज़कात फ़र्ज़ हो रही होती है,
ठीक
ठीक है। इसके ज़कात लाखों में नहीं बनेगी, इसके ज़कात बन जाएगी 20,000, 25,000, 50,000, कुछ और चीज़ें तो ज़्यादा भी बन सकती है। अगर ये तबका ज़कात देना शुरू कर देना
जी,
तो इसकी ज़कात किसको जाएगी? इसके रिश्तेदारों को जाएगी,
सही,
जो लोअर मिडिल क्लास है
जी,
उसको जाएगी,
ठीक।
और ये बहुत गालिब तादाद में
है, सही,
ऐसा नहीं कि बहुत कम तादाद में, 40% है, ठीक है। इस मिडिल क्लास तबके को अल्लाह ने नवाज रखा है,
ठीक,
तो ये वो तो नहीं है जिसके पास जरिए आमदनी ना हो,
ठीक है,
हैंड टू माउथ चलता है, खींचा खींचे में चलता
है, हो रहा है,
हो रहा है, थोड़ा बहुत पछ भी रहा है,
सही।
इस तबके का जहन नहीं बनता ज़कात देने का, ये समझता है कम हो जाएगी, ये समझता है मैं ज़कात कैसे निकालूं,
ठीक, ये अपनी सेविंग में लगा हुआ है,
अपनी सेविंग में लगा हुआ है। ये माशरे का टर्निंग पॉइंट है, अगर ये इन्फाक फी सबीलल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए
जी,
तो इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हैं जो मौत व हयात की कश्मकश में है,
ठीक,
वो हैं जिनके पास अस्पताल पर जाने के लिए पैसे नहीं है। आज तो एक नया मसला क्रिएट हो चुका है कि अस्पताल जाने के पैसे जुदा होते हैं और किराया जुदा होता है
जी,
कराची से शहर में
जी
अस्पताल बहुत दूर दूर है
जी,
बड़े अस्पताल, डिस्पेंसरी तो हर मोहल्ले में मौजूद है, क्लिनिक तो हर मोहल्ले में मौजूद है, मरीज की मुंतकली पर कई हजार रुपये खर्चा हो जाते हैं,
बिल्कुल ऐसे ही,
तो दवा अलग, डॉक्टर अलग, और मरीज की मुंतकली के खर्चा अलग,
एक्सपेंसेस अलग,
वो अलग है। तो ये जो तबका है मिडिल क्लास, अगर ये थोड़ा दिल बढ़ा करे और देखे इस दफा जब मैंने ज़कात दी है और अगले साल जब मैं हिसाब लगा रहा हूँ तो मेरी ज़कात बढ़ी है,
ठीक है,
मैं देखता हूँ कुछ लोग मेरे नज़र में हैं, उनके रिश्तेदार इतने गरीब हैं, सगे रिश्ते हैं, भाई बहन हैं, भाइयों के पास इस्तेआत है, अगर बहन बेवा भी है तब भी वो पूछते नहीं है।
ऐसा क्या हो कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान ही हमें तो दर्द होना चाहिए, लेकिन जो आपने रिलेटिव्स बताए, इतना करीबी रिश्ता, मतलब बहन भाई से करीबी रिश्ता क्या होगा, इसमें एहसास आ जाए, इसमें यूं हो जाए कि हम उसका गम शेयर करने वाले बन जाए, हम उसके दुखों का, दर्द का, तकलीफों का, तंगियों का मदावा बन जाए, ऐसा क्या करें?
असल में इसकी एक बहुत बड़ी वजह है घरेलू नाचाकियां। हो सकता है किसी को बीवी का खौफ हो ये मुझ पर चढ़ाई कर देगी,
ठीक है,
तो वही तो जो कल मुझसे लड़ा करती थी,
सही,
ठीक है। यानी जब किसी का नुकसान होता है ना
जी,
तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि दुश्मन खुश होते हैं,
अस्तग़फिरुल्लाह,
तो ये बोग्स कीना और हसद की एक अलामत है
जी।
दुश्मन खुश होते हैं, नुकसान हो गया उसका तो अब देखो उसको पता चलेगा। जहां माशरे के अंदर ये सोच पाई जाती हो वहां एहसान का जज्बा कैसे पैदा होगा?
तो मुझसे आपकी बात से तो ये इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं हम कि हम तो इस वक्त रोना ये रो रहे थे कि गुर्बत है, तंगी है, परेशानियां हैं, तो आपकी बात से जिस तरफ मैं जा रहा हूँ कि अगर हम नेकियों की तरफ आए, गुनाहों को छोड़ें, शरीयत का दामन थामें, तो फिर हमारी ये चीजें भी सारी सीधी होती चली जाएंगी।
देखिए दिल साफ होगा ना आपका
जी।
मैं जानता हूँ एक फैमिली को जिसके वालिद बूढ़े हैं,
ठीक है,
वालदा बूढ़ी हैं, बेटों को अल्लाह तआला ने इतना दिया है कि वो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, वालिद को पूछते ही नहीं, हालांकि वो जॉब नहीं कर सकते, चलना उनका मुश्किल है, नहीं पूछते। ये एक जो बेहसी है ना
जी,
सिर्फ अपना आप देखना
जी,
ये बेबरकती का सामान है। अच्छा फिर जब वालदेन इस पोजीशन पर हों तो उनका नफका तो बेटों पर वाजिब होता है
जी,
जब उनकी ये पोजीशन है वो कामकाज करने के काबिल नहीं है, वाजिब होता है। बात यह है कि हमारे क्या हकूक हैं, हम पर दूसरों के क्या हकूक हैं, जब हम ये तमीज़ें नहीं करेंगे और हम आंखें बंद कर लेंगे, हमें एहसास ही नहीं होगा किसी का, तो फिर वक्त बताता है क्या होता है।
अल्लाह
कल इन्होंने बूढ़ा होना है
जी,
कल इनके यहाँ भी परेशानी आनी है, फिर क्या होगा?
कोई साथ देने वाला नहीं होगा।
होता यह है कि आपने किसी के साथ एहसान अल्लाह के लिए करना है
जी,
लेकिन अल्लाह ताला बदला देता है। देखें हदीस पाक में के जो सिला रहमी करता है, यानी करीब रिश्तेदार हैं, रविल अरहम हैं, उनके साथ उसने सलूक से पेश आता है
जी,
इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी उम्र में इजाफा फरमा देता है
जी, उसके माल में भी इजाफा फरमा देता है। अब सब यहाँ पे वैसे तो आपने गुफ्तगू माशाल्लाह कर ही दी है, लेकिन मैं अपना भी तजुर्बा बयान करूं, आपका भी देखा हुआ होगा और मैं तो समझता हूँ मदनी चैनल के नाजरीन जो है उनका भी देखा भाला होगा। बास फैमिलीज में ऐसे अफराद होते हैं जो पूरे खानदान को गोया के लिखे चल रहे होते हैं, कतः नजर इसके जो आपने बयान फरमाया कि घरेलू नाचाकियां भी होती हैं, बाजू का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाती, लेकिन माली मामलात में वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। और मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि अल्लाह ताला ने गैब से अता फरमा रहा होता है, पूरे खानदान का काम नहीं चल रहा होता, उनकी गाड़ी चल रही होती है, और
गाड़ी चल रही होती है, उनके मामलात में रुकावट नहीं आती, मुश्किलात नहीं आती, आफात। देखिए सदका जो है ना वो आफात से बचाता है
जी,
जो आप कह रहे हैं गाड़ी चल रही होती है, इसलिए चल रही है ना कि बैरियर नहीं आया उनके सामने,
ठीक,
आफत, मुसीबत, जादू, बदनजरी, हादसा
जी,
ठीक है,
पता नहीं किसकी दुआओं से उनके
क्या क्या चीजें होती हैं जो सदका टाल देता है।
वाह,
ठीक है, हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, उन्होंने एक शख्स के मुतालिक फरमाया कि इसका जोहर में इंतकाल हो जाएगा,
अल्लाह
जनाजे की तैयारी कर लो, जोहर गुजर के इंतकाल ही नहीं होगा
उस शख्स का जिसके हाँ। बारे में बताया गया था।
हफ्ते जिब्रील अमीन आए, आपने पूछा कि इसकी तकदीर में तो मर रहा था, क्यों नहीं मरा? कहा कि इसने आज ही रोटी खैरात की है और किसी को रोटी खिलाई है, उसकी वजह से इसकी उम्र में इतने दिन बढ़ा दिए गए हैं।
अल्लाह हाथों हाथ,
हाथों
हाथ क्या बात है।
सदका जो है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, सदका करना, माशरे में जो गरीब और नादार लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल करना, किसी के हाथ फैलाने से पहले ख्याल करना सीखें, कोई आपसे कर्जा मांगने आए उससे पहले सीखें कि भाई इसके यहाँ शादी होने वाली है, ये कहाँ से करेगा, या इसके यहाँ फोतगी हो गई है एम्बुलेंस میں جناب ڈیڈ باڈی آئی ہے دوسرے شہر سے اور اتنے اخراجات ہوئے ہیں اور بیچارے کے پاس کہاں سے ہوں گے، تو یوں دوسروں کا احساس کرنا سیکھیں، آپ کی تھوڑی سی نیکی جو ہے آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی، اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ آپ کے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ ان کے دل کے اندر بھی مسلمانوں سے متعلق شفقت اور رحم کا جذبہ ہونا چاہیے۔
سبحان اللہ، بڑی پیاری گفتگو ہو گئی، اور انفاق فی سبیل اللہ ایک دوسرے کے غموں میں، پریشانیوں میں، تنگیوں میں کام آنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بڑی فروٹفل گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان ہے، مسلمان خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے انہیں بھی کرنا چاہیے، اپنے ریلیٹیوز کو بھی دیکھیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، جو ضرورت مند ہیں، جو مستحق ہیں، ان کی مدد کیجئے، اور آپ کی دعوت اسلامی بھی دین کا بہت بڑا کام کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے، تو دعوت اسلامی کو بھی نہیں بھولیے گا۔ اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں، اسکرین پہ سلائڈس چل رہی ہیں، آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کا صدقہ، آپ کی خیرات، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے جو عطیات ہوں گے دین متین کی خدمت میں استعمال ہوں گے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ مفتی، ایک اور سوال پارٹنرشپ کے حوالے سے، ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں بعض اوقات لوگ مل کے کام کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، دونوں کا سرمایہ ہوتا ہے اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اب ایسے میں کیونکہ مال تجارت پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو ایک فریق زکوٰۃ تو دینا چاہتا ہے، دوسرے کا کیا معاملہ ہے وہ جانے، لیکن یہ دینا چاہتا ہے، تو یہ کل مال کی زکوٰۃ دے گا یا یہ اپنے حصے کی دے گا، یا کس طریقے سے ادا کرے گا؟ یہ
دیکھیے اپنے حصے ہی کی دے گا، یہ بات تو طے ہے، اور اس لیے اپنے حصے کی دے گا کہ ہو سکتا ہے دوسرا جو پارٹنر اس پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ بعض اوقات بندے نے کوئی جگہ بک کروائی ہوتی ہے، اس کی قسطیں جاری ہوتی ہیں، اور جو پیبلز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو نکال کے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اور اس پر یہ لازم بھی نہیں ہے کہ یہ پوری کمپنی کی زکوٰۃ دے، کیونکہ اس پر تو اس کی اپنی زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، یہاں کچھ تفصیل ضروری ہے کہ اس کمپنی میں بھی یہ دیکھے کہ قابل زکوٰۃ چیزیں کون کون سی ہیں۔ مثال کے طور پہ ان دونوں نے 2-2 کروڑ روپے ملا کر ایک فیکٹری لگائی، 3 کروڑ روپے کی تو مشینری آ گئی،
جی
مشینری پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو پروڈکٹ بنائے گی وہ مشینری آ گئی، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اس فیکٹری میں قابل زکوٰۃ چیزیں کیا ہیں اور آپ کا شیئر کتنا ہے؟
ٹھیک،
تو آپ کا شیئر اس چیز میں جو قابل زکوٰۃ ہے وہ اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کا شیئر ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کے زکوٰۃ دی جائے۔
ٹھیک ہے، مجھ سے ایک اور سوال، رمضان شریف چل رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جی بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، میرا سوال یہ ہے، یہاں پر جو میرے پاس سامنے سے موجود ہے، آیا ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ کون سی بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس بیماری کی نوعیت کیا ہوگی، دوسری بات یہ کہ جن روزوں کو چھوڑا ہے بیماری کی وجہ سے، اب وہ کب رکھنے ہوں گے، کتنی تاخیر کی جا سکتی ہے اس میں؟
دیکھیے تکلیف شدید جو ہے وہ یہاں مراد ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، درد اور تکلیف کا سما ہے، بار بار اسے پانی پینے کی عادت ہے، بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ بے ہوشی کے دورے پڑ جاتے ہیں، پانی پینے کی عادت پڑتی ہے، بلڈ پریشر اتنا لو ہو چکا ہے کہ اسے بار بار پانی پینا ہے۔ تو بیماری اور کھانا، ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے۔
ٹھیک ہے،
ہر بیماری ایسے نہیں ہوتی کہ جس میں کھانا ضروری ہوتا ہے،
صحیح،
کبھی روزہ رکھنے میں تو بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا نا،
جی
ایک تو یہ کہ کھانے پینے کی عادت ہے،
صحیح،
دوسرا یہ کہ کھانے پینے کو اگر ترک کرتے ہیں تو آپ کی تکلیف شدید ہو جاتی ہے،
ٹھیک،
بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے،
صحیح،
بعضوں کا تو ہو سکتا ہے دوائی کھانی ہوگی، اس وجہ سے روزہ نہ رکھنے کا معاملہ ہوگا۔ تو ہلکا پھلکا سر درد، ہلکا پھلکا بخار، یہ کوئی ایسا عارضہ نہیں ہے، جسم کا درد ہونا، تھکاوٹ کا ہونا، یا نزلہ زکام کا ہونا، یہ کوئی ایسا عارضہ نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہو۔ شدید مرض کا اعتبار ہے، سے بعض لوگ ہیں، سخت گرمی کا موسم ہو، اللہ کا شکر ہے اس دفعہ تو اب تک سخت گرمی کا ماحول پیدا نہیں ہوا، اور بہت اچھا موسم ہے، دن کو بھی ٹمپریچر 30-32 کا
شدید گرمی نہیں
خیال میں ہوتا ہوگا، تو شدید گرمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شدید گرمی ہے اور کوئی شوگر کا ایسا پیشنٹ ہے جس کی شوگر جو ہے نا وہ بڑھی رہتی ہے یا ڈاؤن ہی رہتی ہے، وہ نہ کھائے تو پرابلم ہو جائے، تو اب اس کے مرض کو موسم کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھا جائے گا۔ بعض کا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا کام کاج ایسا ہے کہ اس کو تھکاوٹ اتنی نہیں ہوتی، شوگر اپ ڈاؤن کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تو یوں ہر آدمی ڈفرینٹ کرائیٹیریا کو سامنے رکھ کے تجزیہ کرے گا اور پھر ماہرین کی رائے لے گا، اور یا اس کے تجربے سے ثابت ہو، اپنی کیفیت علماء کے سامنے بھی رکھے۔ ان ساری چیزوں کے تناظر میں مرض کتنی شدت کا ہے اس بات کا فیصلہ ہوگا. اب رہی بات یہ کہ روزہ نہیں رکھ پایا تو وہ کیا کرے گا؟ رمضان کے بعد جب بھی اس کو موقع ملتا ہے, صحت لوٹ آتی ہے, تندرست ہو جاتا ہے, تو پہلی فرصت میں کوشش کرے کہ روزہ رکھ لے. اب یہ روزہ رکھنا, اس کی کوئی تاریخ تو متعین نہیں کی گئی ہے, لیکن پہلی پرائرٹی کی تاکید موجود ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے, کیونکہ زندگی کے اندر جو فرصت ہے نا, فرصت سب سے بڑی نعمت ہے. آج آپ دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ کے پاس صحت ہے, تندرستی ہے, بڑھاپے کے اندر آپ ترسیں گے جب آپ دیکھیں گے نا کہ لوگ کھڑے ہو کے قیام کر رہے ہیں, دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, نفل ادا کر رہے ہیں, آپ ترسیں گے کہ مجھے بھی قیام نصیب ہو جاتا, مجھے بھی سجدہ نصیب ہو جاتا. اسی طریقے سے زندگی کے اندر جو فرصت ہے نا, کئی اعتبار سے نعمت ہوتی ہے. آج ایک کام آپ کر سکتے ہیں, آپ نے نہیں کیا, کل چار کام اور آ جائیں گے,
جی
اگلے دن چار کام اور آ جائیں گے. جو آج ہے وہ آپ کے پاس ہے, جو کل ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو یوں کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں ہی روزہ رکھ لیں. اچھا, یہاں میں ایک لوگوں کی نفسیات بھی بیان کرنا چاہوں گا. بعض لوگوں کو ایک نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے کہ وہ رائے کو پہاڑ بنانے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, بندر کے سر پہ سیب گر گیا.
ٹھیک ہے, میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے, تو یوں ہو جائے گا, تو یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. اللہ کے بندے, جب اس طرح کے امکانات نہیں ہیں تو کیوں جو ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے, یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. تو بعض اوقات جب بندہ کراس چیک کرتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے نہیں, اتنا زیادہ مبالغہ آرائی سے بیان کر رہا ہے. تو مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ نہ سوچیں کہ سامنے والے سے میں نے ہاں نکلوا لی تو میں کامیاب ہو گیا. بعض اوقات سامنے والا اگر پر جواب دے رہا ہوتا ہے.
ٹھیک,
اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے بھیا حکم ہے.
مفتی اب آخری عشرے کی آمد آمد ہے, الحمد للہ کثیر عاشقان رسول پوری دنیا میں مساجد میں اسلامی بھائی مرد اور گھروں میں خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں. اسلامی بھائیوں کا بھی اعتکاف ڈسکس ہونا چاہیے, ہو بھی رہا ہے, لیکن اس وقت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بالخصوص جو خواتین اسلامی بہنیں ہماری گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں, مسجد بیت میں جو اعتکاف میں بیٹھتی ہیں, تو ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے اور وہ کیا کام کر سکتی ہیں, کیا نہیں کر سکتی؟
دیکھیے, مسجد بیت جہاں نماز پڑھتے ہیں پورا سال, اس جگہ کو مسجد بیت کہتے ہیں. اور چونکہ وہ پکی مسجد تو ہے نہیں کہ وہی جگہ مسجد بیت کے طور پر رہے گی, تو کسی بھی گھر کے حصے کو مسجد بیت کے طور پر مختص کیا جا سکتا ہے. خواہ آپ نے رمضان سے پہلے نیت کی یا آخری عشر سے پہلے نیت کر لی کہ اب یہ کمرہ جو ہے مسجد بیت ہوگا, بعد میں یہ مسجد بیت نہ رہے, یہ بھی ممکن ہے. تو جس ایریے کو مسجد بیت کے لیے مختص آپ نے کیا ہے, اس حصے کے اندر آزادانہ نقل و حمل کی اجازت ہوگی. اس کونے میں جائے بندہ یا اس کونے میں جائے, جبکہ دونوں کونے جو ہے وہ مسجد بیت میں شامل ہیں.
ٹھیک,
تو اس حصے کو عبادت کے لیے استعمال کیا جائے گا, اس حصے میں متکفہ جو ہے, جو خاتون ہیں, وہ وہیں رہے گی, وہیں سوئے گی, وہیں کھائے پیے گی, جو طبی حاجات ہیں ان کے لیے وہ استنجا خانے میں جائے گی. لیکن مثال کے طور پر پسینہ آ رہا, نہانا چاہتی ہے, تو واش روم جو ایریا ہے وہ چونکہ مسجد بیت میں شامل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ عبادت کی جگہ نہیں ہے. تو مسجد بیت اس حصے کو کہتے ہیں جہاں عبادت کی جاتی ہے, تو اب پسینے کو برداشت کرنا پڑے گا.
ٹھیک,
کیونکہ اس غسل کے لیے نہیں جا سکتی. اسی طریقے سے صرف طبی حاجت کے لیے جائے گی, اس کے علاوہ نہیں جائے گی, اور اس حصے سے یہ بلا ضرورت شرعی نہیں نکل سکتی. یہی رہ کے اس نے یہ عبادت کا جو وقت ہے وہ پورا کرنا ہے. اعتکاف دھرنا دینے کو کہتے ہیں, کہ اعتکاف کرنے والا ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے, خود کو مختص کر لیتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا ہے, احتجاج کرتا ہے, اور 10 دن جو ہے وہ اسی کیفیت میں گزارتا ہے. تو یوں اعتکاف ایک بڑی عمدہ نیکی ہے. خواتین کو اعتکاف سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس کے اندر موجود ہے, کہ بچے جو ہے وہ آرڈرز کے بجائے فالوئنگ زیادہ کرتے ہیں, یعنی فالوئنگ سے وہ زیادہ سیکھتے ہیں. ماں اگر بچوں کو آرڈر دے رہی ہے نماز پڑھو, قرآن پڑھو, یہ آرڈر ہے, اور بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، یہ ان کی بچوں کے لیے فالوئنگ ہوگی. تو بچے جو ہے فالوئنگ سے زیادہ سیکھتے ہیں. تو جب گھر کے افراد، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے اس کو بولنا بھی نہیں آیا، جو گھٹنوں چلتا ہے
جی
ٹھیک ہے، وہ بھی آ کر سجدہ کر رہا ہوتا ہے
جی،
کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے گھر کا فرد نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ جو عبادت کا ماحول ہے نا، یعنی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، کچھ مشکلات اور پرابلمس کا اظہار کیا. میں کہا دیکھیں، بچوں کے لیے والدین کو خود وقت نکالنا پڑتا ہے. جہاں بچوں کی تربیت میں کمی ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ چاہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ وقت نہیں نکال رہے ہوتے. جب آپ وقت نکالتے ہیں
جی
تو بچوں کی تربیت ماحول کرتا ہے.
ٹھیک،
میں آج کا واقعہ بتاتا ہوں. میرا بیٹا 7 سال کا ہے محمد، تو آج جب ہم تراویح سے پڑھ کے نکلے تو مجھ سے پوچھنے لگا، یہ پہلا سال اس کا وہ تراویح پڑھ رہا ہے، تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ آج امام صاحب نے پہلی رکعت میں سجدہ نہیں کیا، سجدہ تلاوت.
ٹھیک ہے،
تو یعنی ابھی وہ ناظرہ پڑھ رہا ہے اور میرے خیال میں ایک بھی آیت سجدہ نہیں آئی ہوگی جو وہ پڑھ رہا ہے، شروع میں ہی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ کچھ آیات قرآن پاک کی 14 آیات ہیں، جب وہ آیات آتی ہیں تو پھر ان میں سجدہ ہوتا ہے.
ٹھیک،
یہ وہ نہیں کہ پہلی رکعت میں، کل چونکہ پہلی رکعت میں ہو گیا تھا تو
پہلی رکعت میں وہ آیت آئی ہوگی تو امام صاحب نے سجدہ کیا.
جی
ٹھیک
ہے. اب گیا ایک ماحول سے، اس کے ذہن میں ایک سوال کریٹ ہوا.
سبحان اللہ.
تو بچہ جس ماحول میں بھی جائے، اسکول میں جائے گا سائنس کا، سائنس کے مطابق سوال کریٹ ہوگا. ماحول جو ہے نا وہ اس کو سکھاتا ہے.
ٹھیک
ہے، اس سے وہ پک کرتا ہے، سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو بچوں کو ماحول دینا سیکھیں. گھر کے اندر مائیں چلاتی رہتی ہیں یہ کر لو یہ کر لو، نہیں، وہ خود عمل کریں پھر بچے اس کو فالو کریں گے. یہ تربیت کا سب سے مؤثر طریقہ ہوتا ہے.
چلیں جی، آج کا ہمارا سلسلہ آپ نے دیکھا اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈھیروں ڈھیر علم دین اور مسائل شریعت جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملا. مدنی چینل بند نہیں ہو رہا، سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے، سلسلہ ہمارا کٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، لیکن مدنی چینل کی نشریات جاری ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.